الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. کل ایک حدیث پاک گزری تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی تھا کہ آج اس ماحول میں, اس زمانے میں, خیر القرون میں اگر تم جو تمہیں دین بتایا جاتا ہے اس کا دسواں حصہ بھی چھوڑ دو تو گرفتار بلا ہو جاؤ, لیکن ایسا زمانہ بھی آئے گا جب لوگ دسویں حصے پر عمل کریں گے اور نجات پا جائیں. اس سے مراد نوافل, واجبات, سنن وغیرہ ہیں. فرائض میں کمی نہیں ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رمضان کے روزوں میں تین روزے رکھے اور سمجھے دسواں حصہ ہو گیا, یہ ممکن نہیں ہے. یا نمازوں کا دسواں حصہ, یا حلال حرام کا دسواں حصہ, نہیں. فرائض فرائض ہی ہیں. زوائد عبادات جو ہیں, جیسے اخلاقیات ہیں, ملنا جلنا ہے, کاروبار ہے, حلال حرام میں رعایت نہیں ہوگی, اس کے آداب اور طریقے اور سلیقے میں وہ اخلاق جو اس عہد خیر القرون میں تھے وہ اب کہاں. اس کا دسواں حصہ بھی کسی میں ہوگا تو نجات پا جائے, لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ فرائض کا بھی دسواں حصہ کرے گا تو نجات ہوگی. کل وضاحت رہ گئی تھی. اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن والا خمس اوجہ حلال و حرام محکم و متشابہ و امثال فحل الحلال حرم الحرام وعملوا بالموکم وآمنوا بالمتشابہ واعتبروا بالامثال هذا لفظ المصابیح روی البہکی فی شعب الایمان لفظ فاملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن میں پانچ صورتیں ہیں, پانچ طرح کی چیزوں پر قرآن نازل کیا گیا ہے. حلال اور حرام دو چیزیں یہ ہیں. محکم اور متشابہ, محکم وہ آیات ہیں جن کے معنی واضح ہیں اور ہر پڑھنے والا سننے والا سمجھ سکتا ہے. متشابہ وہ آیات مبارکہ ہیں جن کی تعویل ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. وہ امثالن, اور پانچویں چیز ہے کہ مثالیں دی گئی ہیں پہلے لوگوں کی, پہلی قوموں کی, حالات و واقعات کی. تو فرمایا جو چیز حلال ہے اسے حلال جانو اور اس پر عمل کرو, جو چیز حرام ہے اسے حرام ہی سمجھو اور اسے اپنا لو. یہ واضح چیزیں ہیں. جو چیز محکم ہے, جو آیات محکم ہیں, جو واضح جن کے معنی ہیں, انہیں اختیار کرو, ان کا اتباع کرو, انہیں مضبوطی سے تھام لو. جو متشابہ ہیں جن کے معنی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے, ان کے ساتھ ایمان رکھو کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا یہ حق ہے. اب اس کا مفہوم کیا ہے وہ اللہ کریم بہتر جانتا ہے, یا اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے بتا دیا, اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں, یا اللہ کے مقرب بندے. ان پر ایمان لانا, ان کی تلاوت میرے لیے کافی ہے, اور اس کا جو فائدہ ہے وہ اللہ کریم مجھے دیں گے. اس کی کیفیات قلب کو نصیب ہو جاتی ہیں, اس سے درجات نصیب ہو جاتے ہیں, وہ نجات کا سبب بنتی ہے. اس کی جستجو میں نہ پڑھو. متشابہ کے ساتھ ایمان رکھو لیکن اس کی جستجو میں نہ پڑھو. اور جو امثال ہیں, واقعات ہیں, پرانی قوموں کے حالات ہیں, عذاب و ثواب کے قصے ہیں, ان سے عبرت پکڑو. یہ المصابی کے الفاظ ہیں اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس طرح سے روایت کیا ہے کہ حلال پر عمل کرو حرام سے بچو. واضح احکام ہیں, جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس پر عمل کرو, اسے حلال سمجھو, اس پر اسے استعمال حلال جائز طریقے سے کرو, جو حرام ہے اس سے رک جاؤ, اسے حرام سمجھو. اور وتبع المحکم, اور جو آیات محکم ہیں جن کی سمجھ آتی ہے ان کو جانے نہ دو, ان کو اختیار کرو, ان پر عمل کرو. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر ثلاثہ امر بین رشدہ فاتبعوہ امر بین غیہ فاجتنبوہ امر اختلف فیہ فکلہ الی اللہ عز و جل. ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تین طرح کی چیزیں ہیں قرآن میں, کچھ احکام ہیں جن کی بات واضح ہے, ہر بندے کی سمجھ میں آتی ہے, اس پر عمل کرو, اسے اپنا لو. کچھ چیزیں واضح ہیں جو منع ہیں, حرام ہیں, ان سے بچو. اور کچھ ایسی چیز ہیں جن میں اختلاف ہے, جو متشابہ ہیں, انہیں اللہ کے سپرد کر دو. تلاوت کرنا ثواب ہے, اس کا جو اثر ہے, کیفیات ہیں, وہ قلب کو نصیب ہوں گی, اس کا ثواب آپ کو ملے گا, اس کا درجہ ملے گا. اور متشابہ میں بحث کرنا ضروری نہیں ہے, اسے اللہ کے سپرد کر دو اور یہی محفوظ راستہ ہے. ومعاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یاخذ الشاة والقاسیۃ والناہیۃ وإیاکم والشعاب علیکم بالجماعۃ والعامۃ. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے, جیسے ریوڑ کا بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے, تو وہ بھیڑیے کی عادت ہے کہ وہ ریوڑ کی تاک میں رہتا ہے, کبھی چرواہے کے سامنے حملہ نہیں کرتا, وہ جدھر ریوڑ جاتا ہے دور دور چھپ چھپا کر پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے. تو جو بھیڑ یا بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے, بھاگ جائے, اکیلی ہو جائے, اسے پکڑ لیتا ہے, یا ریوڑ سے دور ہو جائے, بھاگے نہیں, نفرت نہ کرے ریوڑ سے, ویسے الگ ہو جائے تو اسے پکڑ لیتا ہے. تو فرمایا شیطان انسان کا بھیڑیا ہے, جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے, وہ جو بھاگ جائے اسے پکڑ لیتا ہے, جو ریوڑ سے دور ہو جائے اسے پکڑ لیتا ہے, یا جو کنارے کنارے جا رہی ہو الگ ہو اسے پکڑ لیتا ہے. اور تم پہاڑ کے دروں سے بچو, ان ریوڑ جہاں چل رہا ہوتا ہے تو وہاں گھاٹیاں وادیاں ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں وہ چرواہے سے کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں, درے ہوتے ہیں, تو ان میں بھیڑیا چھپ کر بیٹھ ہوتا ہے, وہ شکار کر لیتا ہے. فرمایا اور جماعت اور مجمع کو لازم پکڑو, یعنی جماعت کے ساتھ رہو, اپنی الگ رائے بنا کر بھاگو نہیں. جماعت کون ہے؟ اہل حق کی اکثریت, اور اہل حق کا سب سے پہلا مجمع صحابہ کرام, الصحابۃ کلہم ادور, وہ لوگ جنہیں اللہ نے خاص طور پر اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے پیدا فرمایا. اکثریت ہمیشہ اہل سنت والجماعت کی اکثریت، صواد اعظم کی اکثریت انہی کو سند مان کر انہی کے نقش قدم پہ چلتی ہے. کوئی کوئی جو اپنی رائے منوانا چاہتے ہیں، ہر عہد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی دو چار ایسے ہیں جو اکثریت کو چھوڑ کر اپنی رائے بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے کرتے ہیں. تو فرمایا ایسا نہ کرو، مارے جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. شیطان چیر پھاڑ نہیں کرتا، شیطان گمراہ کر دیتا ہے، حق سے دور لے جاتا ہے، جہنم میں جا گراتا ہے. بھیڑیت جان ضائع کرتا ہے نا، وقتی طور پر تکلیف ہوئی، زندگی ختم ہو گئی. شیطان دائمی تکلیف میں، جہنم میں جا گراتا ہے. تو فرمایا اکثریت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ رہو، اور اپنی الگ رائے قائم نہ کرو. تو یہ اس طرح کے لوگ ہر عہد میں رہتے ہیں، آج بھی ہیں، جو اپنی رائے الگ سے رکھتے ہیں، ائمہ سے اختلاف کرتے ہیں، متقدمین سے اختلاف کرتے ہیں. تو ایسے ایسے اکیلے دکیلے بندوں کے پیچھے، جو کچھ تو کافر ہو گئے نا، کسی نے دعوی نبوت کر دیا، یا قرآن کا انکار کر دیا، یا حدیث کا انکار کر دیا، ان کو چھوڑ دو. کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، لیکن متقدمین بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ان کی رائے تھی، ہماری بھی ایک رائے ہے. ایسا نہیں ہے، ان کی رائے صائب تھی، درست تھی. اسلام کسی کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، اسلام وراثت ہے، موروثی ہے. صحابہ کرام سے تابعین نے لیا، تابعین نے خود اجتہاد کر کے نہیں بنایا، خود تحقیق کر کے نہیں بنایا، اپنی مرضی سے نہیں بنایا، وراثت میں صحابہ سے لیا، تبع تابعین نے تابعین سے لیا، اور آج تک امت اگلوں سے پچھلے حاصل کر رہے ہیں. اسلام وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث پاک بھی اللہ کی وحی ہے، لیکن اس میں مفہوم اللہ کا، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور ساری قرآن کی تفسیر ہے. لہذا یہ وراثتاً چل رہا ہے، تو اس میں نئی نئی ایجادیں نہ کرو. آج 1400-1500 سال بعد تم ایسے ذہن پیدا ہو گئے ہو کہ اس میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہو. فرمایا جو الگ ہوا وہ مارا جائے گا. ونبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماع شبرا فقد خلع رقبۃ الاسلام من عنقه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جماعت سے، اہل حق کی اکثریت سے، جمہور سے. یہ جمہور کیا ہے، اور یہ لفظ کہاں سے آیا، اور جمہوریت کیا بلا ہے آج ہمارے گلے پڑ گئی؟ ہر کوئی کہتا ہے جمہوریت جمہوریت، یہ جمہوریت کیا بلا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے روئے زمین پر اس لفظ سے کوئی آشنا نہیں تھا، کوئی جمہوریت نہیں تھی. شخصی حکومتیں تھیں، ایک شخص کا حکم ہوتا تھا، باقی ساری رعیت اس کے تابع ہوتی تھی. یہ اسلام نے عام آدمی کو رائے دینے کا حق دیا. یہ آج اہل مغرب آزادی نسواں، اور یہاں بھی ان کی ان کے اتباع میں اور ان کی پیروی میں آزادی نسواں کے بل بنتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے، عورتوں کو بے آبرو کرنے کے بل ہیں. ننگی ہو جائیں، کپڑے اتار دیں، صابن بیچنا ہو تو عورت کو غسل کرتے دیکھو، یار کیا بات ہے، یہ صابن عورتوں کے وجود پہ ہی لگتے ہیں، مرد غسل نہیں کرتے. کوئی اشتہار آج بھی اپنے ٹی وی پہ دیکھ لیں, عورت نہا رہی ہے جی, سب بیچنا صاحب نے. تو یہ عورتوں کو بے آبرو کرنے کے بل ہیں. آزادی نسواں بھی اسلام نے دی. اسلام سے پہلے تو عورت کو کوئی انسان نہیں سمجھتا تھا, ہندوستان میں جلا دی جاتی تھی, افریقہ میں شکار کر کے کھائی جاتی تھی. کسی عورت کے بچے نہیں ہوتے تھے تو ماں باپ شادی کرتے تھے, پھر وہ وارث نہیں بن رہے, اولاد دو سال نہیں ہوئی گھر والے نے نکال دی, اسے قبیلہ گھسنے میں جنگل میں چلی جاتی تھی, لوگ تلاش کر کے شکار کر کے لے آتے تھے, پکا کر کھاتے تھے. مغرب میں بالکل وحشت تھی, جس کا جی چاہا جسے پکڑ لیا لوٹ کر لے گئے, مال لوٹ لیا عورتیں اٹھا کر لے گئے, جہاں جی چاہا جس کو جی چاہا بے آبرو کر دیا اور چلے گئے. شمالی علاقہ جات میں طاقتور غریبوں سے چھین لیتے تھے. پوری دنیا میں یہی حال تھا, عورت ایک جنس کی طرح, کھلونے کی طرح استعمال ہوتی. اسے ماں کا حق, بیوی کی عزت, بیٹی کے حقوق, بہن کا درجہ محمد رسول اللہ نے دیا. اسلام سے پہلے کسی تاریخ, کسی کتاب, کسی قوم کی تاریخ میں کوئی دکھائے کہاں تھی آزادی نسواں. یہ سب بکواس ہیں. جمہوریت اسلام نے دی, ہر بندے کو رائے دینے کا حق دیا, لیکن جمہوریت کا ایک اصول بنایا. جمہور کون ہوتے ہیں؟ یہاں بھی جمہور کی پیروی کا حکم ہے. جس شعبے کی بات ہو اس کے ماہرین کی اکثریت جمہور کہلاتی ہے. اگر بات ہے انجینئرنگ کی, مکان نقشہ بنانے کی, عمارت بنانے کی, سڑک بنانے کی, تو انجینئروں کی اکثریت جس بات سے متفق کی وہ جمہور کی رائے ہوگی. اگر بات ہے تعلیم و تعلم کی, تو صاحب تعلیم, پڑھے لکھے لوگ, اساتذہ, ماہرین تعلیم جس اصول پہ متفق ہو جائیں گے وہ جمہور کی رائے ہوگی. اگر بات ہے عدلیہ کی, تو قانون دان, قاضی حضرات, منصف, اس شعبے کے ماہرین جس اصول پہ متفق ہو جائیں گے وہ جمہور کی رائے ہوگی. وہ جمہور کی رائے پھر جو طے ہو جائے گی کہ ماہرین اس پہ متفق ہیں, پھر عوام کے سامنے پیش کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ عوام کی اکثریت بھی ان کے ساتھ متفق ہوتی ہے یا نہیں. یہ اسلامی جمہوریت تھی. اسی طرح خلفائے اربعہ کا انتخاب ہوا. اکابرین قوم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو منتخب کر کے قوم کے سامنے پیش کر دیا, عوام نے قبول کر لیا. یہی طریقے انتخاب اسلام میں رہا. اب مغرب نے دھوکہ کر کے, بےمانی کر کے, اس کی نقل بنا کر اس کا نام جمہوریت رکھ دیا. یہ اب جو جمہوریت مغرب کی ہمارے پاس ہے, یہ کیا ہے؟ ہر بندے کا ایک ووٹ ہے. جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے, پورے پاکستان میں ایک حاکم ہے, اسے چیف جسٹس آف پاکستان کہا جاتا ہے. ہمارے قانون میں درج ہے کہ چیف جسٹس جو سپریم کورٹ ہو, اسے چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں کہا جائے گا, اسے چیف جسٹس پاکستان کہا جائے گا. وزیر اعظم پورے ملک کا سربراہ ہے, صدر پورے ملک کا سربراہ ہے, آرمی چیف پوری فوج کا سربراہ. ایک ووٹ ان کا ہے اور ایک ووٹ اس کا ہے جو گدھوں پہ مزدوری کر رہا ہے. یہ جمہوریت. پھر ایک حلقے میں پانچ سات امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں, جیتنے والا دو ووٹوں, دس ووٹوں, ہزار ووٹ سے جیت جاتا ہے, لیکن جو چار, تین, دو, پانچ ہار گئے ہیں ان کے ووٹ جمع کرو تو اکثریت کس طرف ہے؟ ہارنے والوں کی طرف ہے, تو حکومت تو جیتنے والے نے بنا. تو یہ تو جمہوریت کے نام پہ سری دھوکہ ہے, فراڈ ہے, بدماشی ہے. اور ہمارے سارے سیاستدان, خواہ وہ دینی جماعتوں سے آئے ہیں, خواہ دنیاوی جماعتوں سے آئے ہیں, وہ سارے ہی کہتے ہیں جمہوریت, کہ یار اس جمہوریت کو قائم کر کے کیا کرو گے, یہ تو فراڈ ہے, دھوکہ ہے, بدماشی ہے. اکثریت تو ہارنے والوں کی طرف ہمیشہ ہوتی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں پاکستان میں تو اکثریت وہ ہوتی ہے جو ووٹ دیتی نہیں. 26-27% ہماری اوسط ہوتی ہے ووٹوں کی، جس کا مطلب ہے کہ وہ 26-27 تو 63-64% لوگوں نے تو ووٹ ہی نہیں، تو اکثریت اس طرف جس نے تمہیں دھتکار دیا، رد کر دیا کہ یہ طریقہ ہی قبول نہیں، تو پھر ان کی سنو، ان سے پوچھو وہ کیا ہونا چاہیے، یہ اچھا نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے. تو یہ جمہوریت دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بدماشی ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے. ہاں کچھ لوگوں کو یہ راس ہے، ہر بار یہ جمہوریت ہے، ہر بار ایک ہی خاندان جیتتا ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے. جو اوپر آ جاتا ہے ویسے پنجے گاڑتا ہے کہ اس کی نسلیں حکومت کرتی چلی جاتی ہیں. اچھی جمہوریت ہے بھائی، تو یہ بادشاہ آتی ہے اس سے، یہ کئی خاندانوں کی لڑائی پھر اس پر مقدم. اس سے اچھا تھا ایک ہی کو بادشاہ بنا دیتے، اسی کے بچے بادشاہ. اس ساری بک بک سے تو قوم بچ جاتی، لوٹتا چوری کرتا کھاتا تو ایک کھاتا نا. یہاں تو نت نیا ڈاکو آ جاتا ہے تو کیا فائدہ، کئی خاندان جو ہیں وہ کھرب پتی ہو گئے لوٹ لوٹ کر. اس سے بہتر تھا ایک ہی لوٹتا رہتا، وہی بادشاہی کرتا رہتا. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت یہ ہے کہ اہل رائے اکابرین ایک بات پہ متفق ہوں، پھر انہی کی رائے پہ عمل نہ، پھر اسے عوام کے سامنے رکھا جائے، پھر عوام کی اکثریت اس کے ساتھ ہو، تو یہ جمہوریت. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے کہ اس اکثریت کے ساتھ رہو، دین کے معاملے میں اکابرین کی رائے کے ساتھ رہو. دین کے معاملے میں جمہور کون ہے؟ سب سے پہلے جمہور صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جو سارے کے سارے ایک رائے پہ متفق تھے، تو جمہوریت تو ہوئی نا. خیر القرون، پھر اس کے بعد وہ اکثریت جو ان کے ساتھ ہمیشہ ایک اکثریت متقدمین کے ساتھ متفق رہی. فرمایا اس اکثریت سے جو ایک بالشت بھی الگ ہوا، اس کا حال یہ ہے جیسے اس نے اسلام کی رسی اپنے گلے سے نکال دی، آوارہ ہو گیا، اب جدھر جی چاہ، جیسے پتنگ کی ڈور کٹ گئی، اب کوئی اسے بچہ پکڑ لے، یا کسی کھمبے سے اٹک جائے، یا کسی درخت سے جا کر اٹکے. تو یہ جو نئے نئے لوگوں کو شوق ہو گیا اپنی نئی تحقیق متقدمین کے رائے کے خلاف بتانے کا، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ خود گمراہ ہوں نہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے. دین موروثی ہے، وراثت ہے، وراثتاً ملا ہے، اسے وراثت کے طور پر ہی اختیار کریں اور اسے وراثت کے طور پر ہی آگے پہنچائیں. من مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ مرسل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزلت فیکم امرین لن تدلوا مما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مالک ابن انس سے مرسل روایت ہے، یہ تابعی ہیں حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو روایت تابعی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، درمیان میں کسی صحابی کا اسم گرامی نہیں آتا، اسے مرسل کہتے. سنی تو اس نے کسی صحابی سے ہی ہوگی، کیونکہ خود حضور کی خدمت میں جاتا تو صحابی ہوتا، صحابہ کی خدمت پہ پہنچا تو تابعی ہے. اب اس نے اس صحابی کا نام نامی نہیں لیا جس سے سنی ہے، روایت اپنی طرف سے کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس روایت کو مرسل کہتے ہیں. اس کے درمیان رابطہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے درمیان، تو یہ روایت ان سے مرسل ہے. فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو. وہ دو چیزیں کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسول ہی، اور اس کے رسول کی سنت. کتاب اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے، جاننے، پہچاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کے ارشادات ہیں، وہ ساری قرآن کی تفسیر ہے. ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا جو اس کے گمراہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. وعن عفیف ابن حارث الصمالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادس قوما بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسكوا بالسنة خير من ادس بدعة. حضرت عفیف بن حارث الصمالی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم جب کوئی بدعت، کوئی نیا رواج دین کے نام پر، کوئی ایسا کام کرنا جو خیر القرون سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، اور اسے ثواب یا اس کا ترک گناہ سمجھے. ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا، مباحات میں ہے. لباس، جوتا، یہ اس میں شرعی حدود ہیں، ان کے اندر ہو تو کچھ ایسا بھی ہو، مستحسن ہونا اور بات ہے. کافر سے، غیر مسلم سے مشابہت نہ کرنا مستحسن ہے کہ اپنا لباس، اپنی شناخت الگ رکھو. لیکن فرض جو ہے وہ ستر عورت ہے. کوئی نئی ایسی بات شروع کرنا جسے کہنا یہ بہت ثواب ہے، جو نہیں کرتے یہ اچھے مسلمان نہیں ہیں، یہ گنہگار ہیں، یہ بدعت ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جب کوئی بدعت شروع کرتا ہے تو وہاں جو سنت تھی وہ اٹھا لی جاتی ہے. یعنی ہر بدعت کی عمارت سنت رسول اللہ علیہ وسلم کو گرا کر، اس کی عمارت گرا کر اس پر کھڑی کی جاتی ہے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت شروع کرنے سے سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ اسلام ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، اور ایسا کرنا چاہیے کہ نئے رواجوں سے نجات نہیں ہوتی. اور اب تو اتنا برا حال ہو گیا کہ لوگ رواج پر عمل کرتے ہیں، فرائض تک چھوڑ دیتے ہیں. سنت تو سنت رہی، فرض چھوڑ دیتے ہیں اور اس پہ عمل کر، نماز نہیں پڑھیں گے جو فرض ہے، اور وہ جلوس جلسہ اس میں اپنی شرکت کریں، زکوٰۃ نہیں دیں گے اس میں ہزاروں روپے لگا دیں، جو فرض ہے وہ نہیں دیں گے اس میں لگا دیں گے کہ یہ بڑا ثواب ہے، دیگیں پکانے میں اور سبیلیں لگانا بڑا ثواب ہے. ثواب فرض ثواب ہے یا یہ ثواب ہے؟ تو فرمایا اللہ کے دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنت کو پکڑو. حضور نے کیا فرمایا، صحابہ کرام نے کیا عمل کیا، کیا سمجھا، اس پر قائم رہنا کمال ہے. وعن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال ما ابتدع قوم بدعة فی دینہم الا نزل اللہ من سنتہم مثلها ثم لا یعیدها الیہم الى یوم القیامہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم دین میں بدعت اپنی طرف سے کوئی رواج گھڑ کے اسے ثواب بتاتی ہے، وہاں سے اللہ کریم سنت اٹھا لیتے ہیں، اور اتنی ناراضگی ہوتی ہے اللہ کی کہ پھر وہ سنت قیامت تک انہیں نصیب نہیں ہوتی، لوٹائی نہیں جاتی. یہ بڑی باریک بات ہے اور بڑی سمجھنے کی بات ہے. اس پہ علماء جب بحث کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ دنیا کا ہو، کبھی نہ کبھی بندے کو امید ہوتی ہے کہ اس سے توبہ سے، گناہ تو ہے نہ اسے پتہ ہے، گناہ توبہ کر لے. یہ بدعت ایسا گناہ ہے کہ کرنے والا اسے ثواب سمجھتا ہے. اب ثواب سے وہ کیسے توبہ کرے گا؟ جس کام کو وہ نیکی یا ثواب سمجھ کر رہا ہے اسے تو توبہ نہیں کرے گا نا. گناہ کرتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے تو اسے پتہ ہے میں برائی کر رہا ہوں، شاید کبھی اللہ توفیق دے تو وہ توبہ کر لے، لیکن جس برائی کو وہ نیکی اور عبادت سمجھتا ہے اس سے وہ کیسے توبہ کرے گا؟ یہی مفہوم ہے اس حدیث پاک کا کہ یہ ایسی مصیبت ہے کہ قیامت تک پھر وہ سنت نصیب نہیں ہوتی، بندہ اسی کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. اللہ کریم بدعات سے محفوظ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قائم رکھے.